أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال أنا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين. صدق الله العظيم. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من تواضع لله رفعه الله، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. حاضرین محترم، جس آیت کا ٹکڑا تلاوت کیا گیا ہے اس میں قال انا خیر من کے جو الفاظ ہیں، یہ اصل میں شیطان کی طرف سے، یعنی اللہ رب العزت نے اس سے پوچھا تھا کہ تو نے سجدے سے انکار کیوں کیا. اللہ تعالیٰ نے حکم دیا شیطان کو کہ سجدہ کرے حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کو، تو اس نے انکار کر دیا کہ میں سجدہ نہیں کرتا. اس سے پوچھا گیا کہ تو نے سجدے سے کیوں انکار کیا؟ اس نے جواب میں کہا انا خیر ہوں، میں تو اس سے بڑھ کر ہوں. خلقتنی من نار خلقتا وہ منتی، تو نے مجھے تو آگ سے پیدا کیا ہے اللہ، اور اس انسان کو مٹی سے پیدا کیا. آگ کی خاصیت یہ ہے کہ وہ اوپر کی طرف اور بلندی کی طرف جاتی ہے، مٹی کی خاصیت یہ ہے کہ وہ نیچے کی طرف آتی ہے. تو اس لیے عقل کا تقاضا یہ ہے کہ میں اس سے بلند ہوں، اور یہ جو ہے وہ مجھ سے کمتر ہے. تو ایک برتر کمتر کو کیوں کر سجدہ کرے؟ یہ اس کی عقلی دلیل تھی. اور لا محالہ یوں کہہ دیجئے کہ اہل عقل کے نزدیک بڑی عمدہ دلیل. لیکن اس وہ یہ بھول گیا کہ اللہ رب العزت جو آگ کا بھی خالق ہے اور مٹی کا بھی خالق ہے، اس کا حکم ماننا اصل چیز ہے. عقل لڑانا وہاں پر گناہ ہے. تو اس نے گویا تکبر کیا، اللہ رب العزت نے اس کو زمین میں پھینک دیا، راندہ درگاہ کر دیا. حالانکہ شیطان شروع میں فرشتوں کا استاد رہا. اب اندازہ لگا لیجیے کہ علم کی بھی کوئی کمی نہیں تھی اس کے پاس، دلائل بھی بے شمار تھے. اب یہ دلیل بھی اس نے بڑی زبردست دی تھی، پیدا تو نہیں کیا بے شک، لیکن مجھے آگ سے پیدا کیا ہے تو نے، اور اسے مٹی سے پیدا کیا ہے. تو مٹی تو نیچے کی طرف جاتی ہے، آپ اوپر پھینکیں گے تب بھی نیچے آئے گی، اور اگر گرد کچھ عرصے اوپر رہے بھی تب بھی پھر بھی آئے گی، تب بھی نیچے ہی. لیکن آگ کی خاصیت ہے کہ بہرحال وہ بلندی کی طرف جاتی ہے، بلند سے بلند تر ہوتی چلی جاتی ہے. اس کی عقل میں یہ بات آ رہی تھی کہ جو چیز اونچی پرواز کرے وہ حقیقتاً بھی اونچی ہی ہوگی. تو ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ اللہ تعالیٰ کا حکم دیکھتا کہ مجھے حکم کون دے رہا ہے. یہ اصل میں سجدہ انسان کو نہیں تھا، بلکہ اصل تو اللہ رب العزت کے حکم کو تھا کہ اللہ تعالیٰ نے جس کو حکم دیا اس کو سجدہ کر لیتا. ہم جو بیت اللہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے ہیں، بات یہ ہے کہ یہ کس کا حکم ہے؟ اللہ رب العزت کا حکم ہے. ویسے تو جہاں بھی آپ منہ کر کے نماز پڑھو اللہ تعالیٰ کو موجود پاؤ گے، مشرق کی طرف منہ ہو یا مغرب کی طرف، شمال کی طرف ہو یا جنوب کی طرف، اللہ تعالیٰ کیا صرف مغرب کی طرف تھوڑی، ہر طرف اللہ تعالیٰ موجود ہے. لیکن ذہن انسانی اور تمام انسانوں کو یکجہتی عطا کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ حکم دیا کہ تم ایک طرف منہ کر لو، تاکہ ایسا نہ ہو کہ ایک مسجد میں ایک شخص کا منہ شمال کی طرف، ایک جنوب کی طرف، ایک مشرق کی طرف منہ کر کے کھڑا ہو، ایک مغرب کی طرف، تاکہ سب لوگ ایک ہی طرف منہ کر کے کھڑے ہوں، اور ذہنی یکسوئی بھی ہو، فکری یکسوئی بھی ہو، اس اعتبار سے تاکہ سہولت رہے ہو. ورنہ اللہ تعالیٰ تو ہر چیز ہے، اللہ تعالیٰ تو ہر جگہ موجود ہے، لیکن اللہ رب العزت نے یہ حکم دیا ہے. تو ہم تو اصل حکم کو دیکھتے ہیں. حکم یہ ہے کہ بیت اللہ کی طرف سجدہ کرو. بیت اللہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھو، ورنہ اللہ رب العزت تو ہر جگہ موجود ہے. اسی طریقے سے یہاں تو دیکھنا ہی چاہیے کہ اللہ کا حکم کیا ہے. اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ اس انسان کو تم سجدہ کرو. اب اس انسان کو سجدہ نہیں ہے، اصل تو اللہ رب العزت کے حکم کی اطاعت ہے. اللہ تعالیٰ جہاں کہیں وہاں جھک جاؤ. تو بہرحال سب سے پہلے جو تکبر کیا ہے کسی نے اور انکار کیا ہے وہ شیطان، اور یہ جو انکار کیا ہے اس کی جو وجہ ہے وہ بھی تکبر ہی ہے. تو اس نے اپنے آپ کو بڑا سمجھا، بڑا جانا. تو اللہ رب العزت نے جو حکم دیا اس کا انکار کیا اور تکبر کی وجہ سے کیا تو راندہ درگاہ ہو گیا. لہذا اس سے پتہ چلا کہ ہر وہ شخص جو تکبر کرے، اپنے آپ کو بڑا سمجھے، بڑا سمجھوائے، تو گویا وہ شیطان کی پیروی کر رہا ہے. اس کے مقابلے میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمائے کہ من تواضع للہ رفعہ اللہ، جو تواضع اختیار کرتا ہے اللہ کے لیے، اللہ تعالیٰ اس کو بلند فرما دیتے ہیں. اور یہاں یہ بات خاص طور پر نوٹ کرنے والی ہے کہ تواضع للہ کا لفظ ہے، کہ تواضع اختیار کرے اللہ کے لیے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ کے ماں سوا کے لیے بھی تواضع کرم ہو سکتا ہے، یعنی تواضع ایسی ہو سکتی ہے بعض اوقات کے صورتاً تو تواضع ہے لیکن حقیقتاً تواضع نہ ہو. جیسے بعض لوگ شکل بہت تواضع کی اختیار کرتے ہیں، بہت جھکے ملیں گے لیکن دل میں ان کے بڑے تکبر بھرا ہوا ہوتا ہے. تو ظاہری شکل جیسے ہم اپنی تواضع کی بناتے ہیں، حقیقتاً بھی تواضع ہو ہم میں تب تو واقعتاً وہ تواضع ہے، اور یہ تواضع ہو بھی اللہ ہی کے لیے. بعض اوقات تواضع انسان اختیار کرتا ہے لیکن اس سے نیت یہ ہوتی ہے کہ میں تواضع کروں گا، جھک کے ملوں گا، لوگ بہت تعریف کریں گے کہ صاحب بڑے متواضع آدمی، بڑا منکسر المزاج ہے، بہت جھک کے ملتا ہے، بڑا خوش اخلاق ہے، صاحب ہنس کے بات کرتا ہے. تو اگر دل میں یہ ہے تو یہ اللہ کے لیے تواضع نہ ہوئی. اس لیے جو تواضع اختیار کی جائے وہ اللہ کی رضا کے لیے ہو، کہ میں اپنے آپ کو کمتر سمجھ رہا ہوں تو اللہ کے لیے. دوسری بات ایک اور سمجھنی چاہیے، ایک ہے کمتر کہلوانا اور ایک ہے کمتر سمجھوانا، سمجھنا دونوں باتیں الگ الگ ہیں. کہنے کی بات اور ہے، سمجھنے کی بات اور ہے. کہنا تو یہ ہے کہ آدمی اپنے آپ کو کہے کہ احقر، کمترین، کھا کے پائے شما، اور اسی قسم کے بہت سے الفاظ استعمال کرے کہ صاحب بندہ تو بس آپ کے پاؤں کی جوتی کے برابر، یا احقر یہ عرض کرتا ہے. تو لفظ کہنا اور بات ہے، یہ ہے کہنا. حقیقتاً بھی اپنے آپ کو ایسا ہی سمجھے کہ اللہ رب العزت نے جو کچھ عطا فرمایا انہی کی عطا ہے، ورنہ میں کسی قابل نہیں. حقیقتاً اگر ایسا سمجھے گا تو وہ ہے تواضع، لیکن اگر صرف کہنے کی حد تک ہے تو پھر وہ تواضع نہیں. حضرت ثانی رحمت اللہ علیہ جو حکیم الامت بھی تھے، وہ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص اگر یہ کہے کہ بھئی میں بڑا احقر ہوں اور بہت ہی جو ہے وہ کمتر ہوں، تو اس کو یہ جانچنے کے لیے کہ واقعتاً یہ تواضع اختیار کر رہا ہے یا نہیں، تو اس کو کہہ دو کہ بھئی جو کچھ تم کہہ رہا ہو واقعتاً آپ تو ایسے ہی ہیں، آپ تو بہت ہی نالائق ہیں اور بہت ہی احقر ہیں، بہت ہی حقیر فقیر ہیں، واقعتاً آپ ایسے ہی جیسے فرما رہے ہیں. تو پتہ چل جائے گا کہ واقعتاً یہ تواضع اختیار کر رہا تھا. اب اگر پھر بھی اس کو غصہ نہ آیا تو سمجھ لیں کہ ہاں بھائی واقعی جو یہ کہہ رہا ہے وہی ہے. لیکن اگر اس پر غصہ کہے کہ صاحب تم نے مجھے ایسا کیوں کہا، تو پھر وہ حقیقت تو حقیقت کے خلاف ہوئی. لیکن بہرحال پھر بھی انسان ہے، یہ ذہن میں آ سکتی ہے بات کہ بھی اللہ نے بہت سو کو علم عطا فرمایا ہے، فضل عطا فرمایا ہے، عہدہ عطا فرمایا ہے، تو کیا وہ اس کا انکار کر دے کہ میرے پاس علم نہیں ہے یا میں اس عہدے کا مالک نہیں ہوں؟ دونوں کو جمع کیسا کرے؟ تو دیکھیے جمع کرنے کا طریقہ ہی بتا دیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں حضرت آدم کی اولاد کا سردار ہوں، یعنی آدم کے بیٹوں کا سردار ہوں، لیکن ساتھ میں فرمایا کہ ولا فخر، میں اس میں فخر نہیں کرتا. تو اپنی سرداری کا بھی بتلا دیا کہ اللہ تعالیٰ نے یہ اپنے فضل سے مجھے سرداری عطا فرمائی ہے، لیکن اس کے باوجود میں یہ جو تمہیں بتا رہا ہوں تو بتانا حقیقت حال کے لیے ہے، تکبر اور بڑائی کے لیے نہیں. فخریہ طور پہ میں اسے کرنے کر رہا کہ صاحب میں جو ہوں اولاد آدم کا سردار ہوں، بلکہ اللہ نے چونکہ حقیقت ہے کہ اللہ نے مجھے یہ چیز عطا فرمائی ہے، اس لیے میں اس کا ذکر بھی کر رہا ہوں، لیکن میں اس پہ فخر نہیں کرتا بلکہ شکر کرتا ہوں اللہ تعالیٰ. اس لیے اگر کسی شخص کو اللہ تعالیٰ کوئی عہدہ کوئی منصب عطا فرما دے تو بے شک اس کا انکار نہ کرے، کیونکہ انکار کرنا ناشکری میں ہے. تو اللہ تعالیٰ یہ کہے کہ بھائی الحمدللہ اللہ نے نعمت عطا فرمائی ہے، لیکن یہ اللہ نے محض اپنے فضل و کرم سے عطا فرمائی، میں کسی لائق نہیں ہوں. یہ بھی سمجھے آدمی. حقیقت یہ ہے کہ آدمی یہ سمجھتا رہے کہ میں کچھ نہیں ہوں، جو کچھ بھی ہے اللہ رب العزت کی عطا ہے. اگر اللہ تعالیٰ اس کو یوں مثال سے بھی سمجھایا ہمارے بزرگوں نے کہ بھائی دیکھو، اگر کسی شخص کا کوئی غلام ہو، اس زمانے میں تو چونکہ غلاموں کا تصور نہیں ہے، ورنہ جس زمانے میں غلام ہوا کرتے تھے تو غلام کا مطلب یہ ہوتا تھا کہ 24 گھنٹے اس کے حکم کا پابند، وہ جب کہے اس وقت وہ تیار کام کرنے کے لیے. نوکر اور غلام میں کچھ فرق ہوتا ہے. نوکر تو کچھ گھنٹوں کے لیے ہوتا ہے، جیسے آج کل ہوتے ہیں ملازمین جن کو نوکر بھی کہہ سکتے ہیں، اور ملازم تو 8 گھنٹے کا ملازم ہے، 8 گھنٹے کے بعد کام نہیں لے سکتے. پھر یہ کہ خاص قسم کی چیزوں پر وہ کام کر رہا ہے تو آپ کوئی اور کام نہیں لے سکتے. مثلا ایک نوکر ہے، وہ آپ کا جو ہے کام کرتا ہے، گھر کے لیے ملازم رکھا ہوا ہے، اور اگر آپ اس سے کوئی اور کام کہیں کہ آج تم مزدوری پہ چلے جاؤ، تو ایسا کام تو کبھی نہیں کرے گا. یعنی آپ کے پاس وہ کام کرنے کے لیے آتا ہے، آپ کو یہ اختیار نہیں کہ آپ اس کو کہو کہ صاحب آج میرے پاس گھر پہ کام نہیں، آج تم کہیں اور جا کے دیہاڑی لگا لو، ایسا تو نہیں کرے گا. کہے گا میں تو آپ کے پاس ملازم ہوں، جو کام کرانا ہے گھر کا کرا لو، میں باہر تو کام کرنے نہیں جاؤں. لیکن جہاں تک غلام کا معاملہ ہے تو غلام اس سے بھی انکار نہیں کر سکتا تھا. تو غلامی کا تصور اس زمانے میں تو ہے نہیں. جس زمانے میں غلام ہوتا تھا تو ایک ہی وقت میں مالک کو یہ بھی حق حاصل تھا کہ وہ کہے کہ بھائی جاؤ تم جوتیاں صاف کرو، اور دوسرے وقت میں وہ کہتا کہ صاحب میں جا رہا ہوں، اور میرے جانے کے بعد تم جو ہے میرے نائب کے طور پر حکومت سنبھالو. تو بہرحال وہ دونوں حالتوں میں اپنے آپ کو غلام ہی سمجھتا تھا کہ میں ہوں غلام. اب مالک نے بادشاہ بنا دیا ہے تب بھی غلام ہوں، مالک جوتیاں اٹھوا رہا ہے تب بھی غلام ہوں. بس یہ بات اگر ہماری سمجھ میں آ جائے کہ ہمارا معاملہ تو غلام سے بھی نیچے درجے کا ہے کہ ہم تو بندے ہیں. بندہ تو اپنے مالک کو پوچھتا ہے، غلام کم از کم پابند حکم کا تو ہوتا ہے لیکن پرستش بہرحال نہیں کرتا، عبادت وہ اللہ ہی کی کرتا ہے. لیکن بندہ جو ہے وہ غلام سے بھی نچلے درجے کی چیز ہوتی ہے کہ اللہ رب العزت کی وہ پرستش بھی کرتا ہے، عبادت بھی کرتا ہے، حکم کا ہی پابند ہے، اور مالک آقا جس وقت جو چاہے حکم دے دیں اس کے پابند ہے. یہ ہے بندگی. تو ہم تو بندے ہیں. تو آدمی کے ذہن میں یہ بات آ جائے کہ بھائی اللہ رب العزت نے مجھے اگر کوئی عہدہ دے دیا ہے تب بھی میں ہوں تو غلام ہی. اللہ تعالیٰ اس سے نچلے درجے میں کوئی رکھے تب بھی میں غلام. غلام میں ہر صورت میں ہوں اللہ رب العزت کا، بندہ ہر صورت میں ہوں. تو بس یہ انسان کے ذہن میں آ جائے تو وہ تکبر نہیں کرے گا. تکبر کرتا کب ہے؟ جب آدمی سمجھے کہ صاحب جو کچھ کیا میں نے اپنے دستے بازو سے کیا، کسی کا اس میں وہ نہیں ہے، میں نے یہ کیا، میں نے یوں کیا. جب آدمی میں کرتا ہے تو میں کے گلے پہ تو چھری پھرتی ہے. تو اس لیے توازو جو ہے یہ ایک ایسی چیز ہے کہ آدمی واقعتاً سمجھے بھی ایسا. حتیٰ کہ بعض بزرگان دین نے یہاں تک فرمایا کہ آدمی جانوروں سے بھی اپنے آپ کو بدتر سمجھے، اس اعتبار سے کہ اگر بخشش نہ ہوئی اس کی تو لازمی بات ہے کہ کتا بہتر. اگر کسی انسان کی بخشش نہ ہو اور وہ جہنم میں جائے تو بتائیے پھر کتا بہتر ہے کہ وہ آدمی بہتر؟ اس لیے کہ کم از کم اس پر حساب کتاب تو نہیں ہے. اگر خاتمہ ایمان پر ہو جائے تو یقیناً کتے سے کیا ہر آدمی سے ہر سے بہتر ہے، لیکن خدا نہ کرے اگر خاتمہ ایمان پر نہ ہو تو پھر کتا بہتر. اس لیے کہ اس کتے سے کم از کم بحث پرس تو نہیں ہوگی، سوال و جواب تو نہیں ہوگا. تو اس لیے بعض بزرگوں نے یہاں تک کہا کہ ہم اپنے آپ کو اللہ کی جو مخلوق ہے جانور ہے ان سے بھی بدتر سمجھتے ہیں خاتمہ ہونے تک. ہاں اگر خاتمہ اچھا ہو گیا تو انشاءاللہ ہم بہتر، لیکن اگر خاتمہ اچھا نہ ہوا خدا نہ کرے تو پھر یہ جانور ہم سے بہتر، کیونکہ اللہ رب العزت ان سے سوال جواب نہیں ہوگا، باس پرس نہیں ہوگی. ان کا معاملہ یہ ہے کہ بس یہ مٹی بنا دیے جائیں گے بعد میں ختم. یعنی اگر کسی سینگ والے جانور نے بے سینگ کے جانور کو پر ظلم کیا ہے، یا کسی ایک بکری نے دوسری بکری کو ناجائز تنگ کیا ہے، تو ان کا اس حد تک تو ہوگا کہ بدلہ دلا دیا جائے گا اور بعد میں کہا جائے گا مٹی ہو جاؤ، اس ختم، نہ جنت نہ دوزخ، کچھ بھی نہیں. لیکن انسان کا معاملہ ایسا نہیں. انسان کا معاملہ تو یہ ہے کہ اپنے کیے کی سزا بھگتنی پڑے گی. تو اس لیے بعض حضرات نے، بزرگوں نے تو یہاں تک فرمایا کہ ہمیں یہ حق بھی حاصل نہیں ہے کہ ہم اپنے آپ کو بہتر سمجھیں جانوروں سے. حضرت مولانا خیر و مصاحب جالندھر رحمۃ اللہ علیہ، جو تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے بڑے اجل خلافہ میں سے تھے، ایک مرتبہ حضرت مفتی محمد حسن صاحب رحمتہ اللہ علیہ سے فرمایا، وہ بھی حضرت کے خلفاء میں سے تھے، فرمایا کہ بھائی میں جب حضرت کی مجلس میں ہوتا ہوں تو بس یہ خیال ہوتا ہے کہ سب سے کمتر جو ہے میں اپنے آپ کو محسوس کرتا ہوں کہ میں سب سے حقیر ترین ہوں اور سب سے کمتر ہوں، سب مجھے اپنے سے بہتر نظر آتے ہیں. کہا کہ یہ خیال تو مجھے بھی آتا ہے. کہنے لگے اچھا چلو چل کے حضرت سے معلوم کرتے ہیں کہ بھائی اس خیال کا آنا کیسا ہے، اچھا ہے یا برا ہے. چونکہ ان حضرات کو اپنی فکر رہتی تھی، اپنے چھوٹے چھوٹے معاملات کو لے جا کر سامنے رکھتے تھے کہ بھائی یہ معاملہ ہے اب میں کیا کروں. چنانچہ ان دونوں حضرات نے، جو دونوں کے دونوں جلیل القدر علماء تھے، انہوں نے جا کر اپنا معاملہ حضرت ثانوی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس رکھا کہ حضرت جب ہم آپ کی مجلس میں ہوتے ہیں تو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ سب سے کم ترین ہم ہی لوگ ہیں اور ہر آدمی ہم سے بہتر اور بڑھ کر. کہنے لگے واہ بھائی یہ تمہارا ہی معاملہ کیا، یہ تو میں بھی سمجھتا ہوں ایسا. یعنی میں جب یہاں ہوتا ہوں، سب لوگ بیٹھے ہوتے ہیں، تو میں اپنے آپ کو سب سے کمتر سمجھتا ہوں. تو دیکھیے ایک طرف اصلاح احوال بھی ہو رہی ہے، لیکن ایک طرف معاملہ یہ ہے کہ اپنے آپ کو اور مخلوق سے کمتر بھی سمجھ رہے ہیں. کہ یہ دونوں معاملات جمع کیسے ہوں؟ جمع اس طریقے سے ہوں گے کہ یہ سمجھا جائے کہ بھائی ہوں تو میں اللہ کا غلام ہوں، اللہ تعالیٰ مجھ سے اب کام چاہے اصلاح احوال کا لے لیں، بندگی کا کام لے رہے ہیں، مخلوق کی خدمت کا کام لے رہے ہیں، جو بھی کام لے لیں میں بہرحال رہوں گا تو بندہ ہی اللہ کا، اور اپنے اور جو حالت اللہ تعالیٰ کی طرف سے اچھی ہو اس پر اللہ کا شکر کرے کہ الحمدللہ اللہ کا احسان ہے، میں اس لائق نہیں تھا، اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل و کرم سے یہ مجھے عطا فرما دیا. تو اس طریقے سے توازو بھی ہو جائے گی، شکر بھی ہو جائے گا. چنانچہ بعض حضرات نے فرمایا کہ اگر آدمی کوئی اچھی حالت میں اپنے آپ کو دیکھے تو الحمدللہ کہے گا، انشاءاللہ تکبر ختم ہو جائے گا. کیونکہ جب آدمی شکر کرتا ہے تو تکبر کی نفی کر دیتا ہے گویا. جب آدمی کے اندر کوئی خیال آ رہا ہو الٹا سیدھا کہ تو اتنا بڑا ہو گیا، تو اتنا بڑا ہو گیا، تو اس پر فوراً اگر یہ کہے کہ الحمدللہ اللہ کا احسان ہے کہ اللہ نے مجھے بڑا عطا فرمائی ہے، تو بس فوراً شیطان کی جو چال ہے وہ ناکام ہو جائے گی اور فوراً انسان سوچے گا کہ ذاتی بڑائی نہیں، اللہ کی عطا کی ہوئی ہے، اور جب اللہ کی عطا کی ہوئی تو اس سے انکار نہیں. تو آدمی الحمدللہ جب کہتا ہے، اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہے، تو تکبر بھاگ جاتا ہے دم دماغ، اور ویسے اپنے آپ کو آدمی کمتر سمجھے. اللہ کے جو نیک بندے ہیں انہوں نے ہمیشہ اپنے آپ کو ایک خاص کیفیت میں رکھا. حضرت سید کبیر الدین رفاعی رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں، اور تاریخ کے اندر ان کا یہ واقعہ درج ہے، لکھا ہوا ہے کہ جب یہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے روزہ اقدس پر، یعنی تمنا تھی حج کرنے کی، حج کی نیت سے جب گئے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے روزے پر بھی حاضر ہوئے، اور وہاں جا کر انہوں نے چار شعر کہے، جس کا مطلب اور مفہوم یہ تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، جب تک میں یہاں حاضر نہیں ہوتا تھا تو میں آپ کو وہیں سے وہاں آپ کی اپنی وہاں سے اپنی روح کو آپ کی خدمت اقدس میں بھیجا کرتا تھا، جو آ کر آپ پر صلاۃ و سلام پڑھتی تھی اور یہاں کی زمین کے بوسے لے کر واپس آ جاتی تھی. یعنی میں اپنی روح کو آپ کی خدمت میں بھیجا کرتا تھا، آج اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل و کرم سے مجھے یہاں پر پہنچا دیا اور میں بذات خود جسمانی طور پر یہاں موجود ہوں، تو اے اللہ کے رسول اپنے ہاتھ بڑھائیے تاکہ میں اسے بوسہ دوں. اب تک تو میری روح آتی تھی اور زمین کا بوسہ لے کے چلی جاتی تھی، لیکن آج میں خود یہاں موجود ہوں، میرا جی چاہتا ہے کہ آپ کا ہاتھ بڑھے اور میں آپ کے ہاتھ کا بوسہ لوں، تو یہ اعزاز مجھے حاصل ہو جائے. تو تاریخ میں یہ لکھا ہوا ہے کہ قبر سے ایک ہاتھ بڑھا، انہوں نے اب بوسہ لیا اور وہ ہاتھ پھر واپس چلا گیا، اور وہاں جتنے لوگ کھڑے ہوئے تھے ان سب نے یہ واقعہ دیکھا. تو یہ معمولی اعزاز تھا، دیکھیے کتنا بڑا اعزاز ملا ان کو. لیکن پھر انہوں نے کیا معاملہ کیا، دروازے میں جا کے لیٹ گیا اور سب کو قسم دے کر کہا کہ تم میں سے جو شخص بھی گزرے سب میرے اوپر سے ہو کر گزرو. یہ علاج کیا، کیونکہ اعزاز بہت بڑا ملا تھا، دل کے اندر عجب پیدا ہو سکتا تھا، کی گرا سکتا تھا کہ تو اتنا بڑا آدمی، تیرے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ باہر آیا. یعنی حقیقت اس کی اللہ تعالیٰ جانتے ہیں، لیکن بہرحال تاریخ میں ایک واقعہ لکھا ہوا ہے. تو دل میں تعجب اور عجب پیدا ہو سکتا تھا، عجب پیدا ہو سکتا تھا، اس لیے علاج فوراً یہ کیا کہ لیٹ گئے اور کہا کہ تمہیں قسم ہے کہ تم میں سے جو شخص بھی گزرے میرے اوپر سے ہو کر گزرے، تاکہ میرے دل سے اس کا عجب جو مرض پیدا ہو رہا ہے وہ ختم ہو جائے. فوراً اپنا علاج بھی کیا. تو ایک طرف اتنا بڑا اعزاز اللہ کی طرف سے عطا ہوا, اور دوسری طرف یہ کہ اپنے کبر کا علاج بھی فوراً کیا, کہ اپنے نفس کا علاج کر دیا فوراً. اسی طریقے سے یہی حضرت سید کبیر الدین رفائی رحمۃ اللہ علیہ بڑے دیر القدر عالم بھی تھے, عارف بھی تھے. جیسا کہ میں نے عرض کیا ان کے بارے میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ جا رہے تھے کہیں سے تو دیکھا ہے خارسی کتا کہیں جا رہا ہے, اور جو بہت ہی بے چین تھا. تو اللہ کے جو نیک بندے ہوتے ہیں انہیں اصل میں مخلوق پر بہت شفقت ہوتی ہے, اور وہ شفقت اللہ تعالی کی نسبت سے ہوتی ہے. یہ اللہ کی مخلوق ہے, اس لیے اس مخلوق کو فائدہ پہنچانا وہ کی فکر کرتے رہتے ہیں. اب وہ چاہے انسان ہو چاہے جانور ہو, لیکن ہر ایک پر الگ الگ کیفیات اللہ تعالیٰ غالب رکھتے ہیں. تو ان پر یہ کیفیت خاص طور پر غالب تھی کہ اللہ کی مخلوق کوئی سی بھی ہو اس کی خدمت کی جائے. چنانچہ یہ اپنے پاس لے کے آ گئے اور اس کو مرہم لگاتے رہے, کھلاتے رہے, پلاتے رہے, یہاں تک کہ وہ ٹھیک ہو گیا. پھر ایک مرتبہ ایک واقعہ ایسا پیش آیا کہ ایک پگڈنڈی سے گزر رہے تھے, غالباً بارش وغیرہ ہوئی تھی تو دائیں بائیں پانی جمع تھا, اور پتلی سی پگڈنڈی تھی جس پہ سے ایک آدمی ایک وقت میں گزر سکتا تھا. تو یہ اس پگڈنڈی پر جا رہے تھے, بیچ میں جب پہنچے تو انہوں نے دیکھا سامنے سے کتا بھی چلا آ رہا ہے. تو اب انہوں نے دل میں سوچا کہ یہ کتا چلا آ رہا ہے, اب کیا کروں, میں نیچے اتروں یہ کتا نیچے اترے. اور پھر خود سے جو ہے وہ بعض یعنی روایتوں سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سمجھنے کی صلاحیت دے دی کتے کی زبان انہیں, یا یہ کہ دلی دل میں انہوں نے مکالمہ کیا کتے سے, کہا کہ بھائی تو نیچے اتر جا. تو اس نے کہا کہ میں کیوں نیچے اتروں, تم کیوں نہیں اترتے نیچے, تم اپنے آپ کو بہت بڑا سمجھتے ہو, تم نیچے اترو. تو انہوں نے کہا کہ بھائی میں نیچے اس لیے نہیں اترتا کہ بہرحال تجھ میں اور مجھ میں ایک فرق ہے, میں مکلف ہوں تو مکلف نہیں ہے, میں نیچے اتروں گا تو میرے پاؤں گندے ہوں گے, کپڑے گندے ہوں گے, مجھے وہ دھونے پڑیں گے, کپڑے پاک کرنا پڑے گا, ممکن ہے چھینٹے پڑ جائیں تو نہانا بھی پڑے. اس لیے اگر تو اتر جائے گا تو تو مکلف نہیں ہے, نہ تجھے غسل کی ضرورت, نہ کپڑے تبدیل کرنے کی ضرورت, اس لیے اگر تو اتر جائے تو یہ فائدہ تھا. تو بہرحال بعد میں یہ دلی دل میں خیال کرتے رہے, حقیقتا مکالمہ ہوا ان میں. بعد میں یہ خود اتر گئے اور کتا جو ہے وہاں سے گزر گیا پہلے, اور بڑی عجیب نظروں سے وہ دیکھتا ہوا گزرا. تو اللہ تعالیٰ نے ایک الہام ان کے دل میں ڈالا, اس کتے کے دیکھنے سے ان کے دل میں ایک بات دل میں القا ہوئی اللہ کی طرف سے, اور بڑا عجیب علم اللہ نے عطا فرمایا. اور وہ علم یہ تھا کہ میاں آج بچ گئے تم, دیکھو اگر تمہارے کپڑے ناپاک ہو گئے تو دھو کے پاک کر سکتے ہو, اگر تمہارے پاؤں نجس ہو گئے تو پاؤں کو بھی دھویا جا سکتا ہے, جسم اگر ناپاک ہو گیا تو اس کو بھی تم نہا کر پاک صاف کر سکتے ہو, لیکن اگر تمہارا دل ناپاک ہو جاتا اس کو دھونے کی کیا صورت تھی. تو اللہ تعالیٰ نے تمہیں بچا لیا, اور بچایا بھی اسی کے ہم جنس ایک کتے کی بنا پر ہے جس کی انہوں نے خدمت کی تھی. تو اللہ تعالیٰ بعض اوقات القا فرماتے ہیں یہ علم, کہ اگر یہ تکبرن ایسا کرتے کہ بھئی یہ مخلوق ہے اور نجس مخلوق ہے لہٰذا یہی اترے, اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے جو محبوب بندے ان سے یہ بھی نہیں چاہتا کہ وہ ادنا تکبر میں مبتلا ہوں. اللہ تعالیٰ کو یہ جو کتابی علم ہے مدرسوں میں جا کر کالجوں میں جا کر ادھر ادھر ہم حاصل کرتے ہیں, بلا شبہ اس کی دنیا میں ایک فضیلت ہو تو ہو, لیکن اللہ کے نزدیک جس علم کی حقیقت ہے وہ یہی علم ہے کہ وہ متکبر نہ ہو, غرور نہ ہو اس میں. یہ علم اللہ تعالیٰ نے اس کو القا کیا کہ اگر دل نجس ہو جاتا تو اس کو دھونا مشکل ہو جاتا. بعض اوقات جب آدمی کے اندر کبر پیدا ہوتا ہے, عجب پیدا ہوتا ہے, اس کو محسوس ہی نہیں ہوتا, اندر ہی اندر وہ کبر پل رہا ہوتا ہے, ایک بیماری اس کے اندر پل جاتی ہے, اپنا وہ متکبر ہو جاتا. اور آدمی جب تکبر کرتا ہے تو کیا بن جاتا ہے, فرعون بن جاتا ہے, قارون بن جاتا ہے, حامان بن جاتا ہے, متشدد قسم کا آدمی بن جاتا ہے. ہر آدمی کو سمجھتا ہے کہ یہ حقیر ہے, میں سب سے بڑا ہوں, سب سے بلند ہوں. یہ سب سے بڑی خرابی دل میں پیدا ہو جاتی ہے, اور پھر اس خرابی کو جب تک کوئی بیان نہ کرنے والا, بعض اوقات تو کوئی بیان کرے تو اس کی بات ہی نہیں سنتا ہوں, اور اگر کوئی سنے بھی تو ایسا ہونا ضروری نہیں ہے کہ وہ مانے بھی صحیح اس بات کو کہ مجھ میں تکبر ہے. آدمی بہت مشکل سے اپنی اس بیماری کو قابو میں کر سکتا ہے. اس لیے اس کتے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کے دل کو تکبر سے بچا لیا, کہ اگر وہ آلودہ ہو جاتا تو مشکل ہو جاتا. تو تو بہرحال یہ بزرگان دین کی اونچی شانیں اور اونچی باتیں ہیں، ہم لوگ تو اس درجے کے ہیں نہیں، لیکن اس کے باوجود یہ سمجھنے اور سمجھانے کے لیے ہے کہ آدمی تکبر بھی نہ کرے، تواضع بھی اختیار کرے، اللہ نے جو منصب دیا ہے اس کا بھی انکار نہ کرے، اس پر شکر بھی کرے. ایک صاحب، جیسے بعض لوگ ہوتے ہیں دو چار رکعت نماز پڑھ لیتے ہیں اور کہتے ہیں صاحب نماز پڑھنے کو کہتے ہیں کہ جی میں تو ٹکر مار کے آ رہا ہوں، ہماری ٹکروں سے کیا ہوتا ہے جی، ہم تو جا کے ٹکرے مار کے آ جاتے ہیں. تو یہ ناقدری کی بات ہے. اللہ تعالیٰ نے اگر اپنے فضل و کرم سے ہمیں نماز پڑھنے کی توفیق دی ہے اس پر الحمدللہ کہے، اس کی بھی ناشکری نہ کرے. تحقیر کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اللہ اگر ایک منصب عطا فرماتے ہیں کہ اس نے ہمیں نماز پڑھنے کی توفیق دی، روزہ رکھنے کی توفیق دی، حج کرنے کی توفیق دی، تو اس پر الحمدللہ کہے کہ اللہ یہ آپ کے اپنے آپ نے فضل و کرم سے مجھے عطا فرما دی ہے اس کی توفیق، ورنہ میں اس قابل اور لائق نہیں تھی. تو اس پر ناشکری بھی نہ کرے. جیسے ایک صاحب نے کسی بزرگ سے کہا کہ صاحب میں نماز پڑھتا ہوں اتنا عرصہ ہو گیا، پڑھتے پڑھتے کوئی کیفیت ہی نہیں آتی، کوئی پیدا ہی نہیں ہوتی کیفیت. انہوں نے کہا کہ یہ کم ہے کہ اللہ تعالیٰ توفیق دے رہے ہیں تمہیں نماز پڑھنے کی، تم کیفیتوں کے پیچھے پڑھتے ہو، کیفیت آئے نہ آئے یہ کوئی مطلوب مقصود تھوڑی ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں نماز پڑھنے کی توفیق دے رہے ہیں، جیسے بھی وہ نماز ہم پڑھوا رہے ہیں ہم پڑھ رہے ہیں، یہ بھی بہت بڑی بات ہے، اللہ کا اس پہ بھی شکر کرنا چاہیے. کیفیت تلاش مت کرو، اگر اللہ تعالیٰ عطا فرما دیں تو اس پر بھی شکر ادا کرو، لیکن اگر نہیں کیفیت ہم پہ آتی، دل نہیں لگتا نماز میں لیکن اس کے باوجود ہم پڑھ رہے ہیں، تو یہ بھی اللہ تعالیٰ کا شکر توفیق ہے. ورنہ کتنے بندے ایسے جو نماز بھی نہیں پڑھتے. اور جیسے ایک اور شخص نے کسی بزرگ سے جا کے کہا کہ نماز نماز پڑھتا رہتا ہوں لیکن یہ بھی نہیں پتا نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ قبول بھی کرتے ہیں کہ نہیں کرتے. انہوں نے بڑا اچھا جواب دیا، انہوں نے کہا دیکھو بھائی بات یہ ہے کہ اگر تم کسی شخص کی تعریف کرو، ایک دن جا کے تعریف کرو گے، دو دن کرو گے، تیسرے دن کرو گے، اگر وہ شخص اس تمہارے اس عمل کو پسند نہیں کرے گا، ایک دن دو دن برداشت کر لے گا، تیسرے دن تمہیں کان سے پکڑ کے نکال لے گا، کہ آئندہ یہاں مت آنا، کیا تم روزانہ آ کے یہاں پر تعریف شروع کر دیتے ہو، دو چار جوتے بھی لگوائے گا اور کہے گا آئندہ نہیں آنا یہاں اگر اسے ناپسند ہو. اس نے کہا کہ میاں اگر اللہ تعالیٰ کو ہماری منہ سے جو ہم اس کی تعریف کرتے ہیں، ایاک نعبد و ایاک نستعین کہتے ہیں اور الحمدللہ رب العالمین سے اللہ کی حمد و ثنا کرتے ہیں، الرحمن الرحیم کہتے ہیں، مالک یوم الدین کہتے ہیں، سب اللہ کی حمد و ثنا ہے. سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک و لا الہ غیرک، یہ سب اللہ کے حمد و ثنا بیان کر رہے ہیں. سبحان ربی العظیم، سبحان ربی الاعلی، التحیات للہ کے اندر تمام قولی فعلی بدنی عبادتیں، یہ سب اللہ کے لیے ہونے کا اقرار کرتے ہیں. اگر اللہ کو پسند نہ ہو کان سے پکڑ کے باہر نکال دیں کہ میاں آ کے زبان سے کہنے کی ضرورت بھی نہیں. دنیا کے اندر جب یہ معاملہ ہے کہ کوئی شخص اگر اپنی تعریف پسند نہیں کرتا کسی کے منہ سے، وہ اس کو اپنے دروازے پہ آنے نہیں دے گا، وہ کہے گا بھاگ جائے ایسے، آئندہ نہیں آنا ہم. تو اللہ رب العزت جو ہمیں بار بار آنے کی توفیق دے رہے ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کا محض فضل و کرم ہے، اور قبول کر رہے ہیں تو اگلی نماز کی توفیق بھی ہو رہی ہے، اس لیے اس کی ناقدری مت کرو. حضرت ثانی رحمۃ اللہ علیہ ایک دفعہ ٹرین کا سفر کر رہے تھے، تو کچھ لوگ ایسے تھے اللہ کے بندے کہ وہ باتیں کر رہے تھے جس سے آرام میں بھی خلل آ رہا تھا. بعد میں خیر انہوں نے کھانا وانا بھی نکال لیا، تو انہوں نے حضرت اوپر سے برتھ سے غالباً نیچے اتر آئے، تو انہوں نے ان کو بھی دعوت دی کہ آئیے آئیے حضرت، ہم گومود کھا رہے ہیں، آپ بھی کھا لیجیے ہمارے ساتھ. حضرت فرمایا کہ بھائی تم یہ رزق کی توہین کر رہے ہو، ناقدری کر رہے ہو، یہ گومود ہے. کہا کہ نہیں، ہم تو انکساری کے طور پہ کہہ رہے ہیں، عاجزی کے طور پہ کہہ رہے ہیں، ہے تو کھانا لیکن عاجزی ہے. بتائیے، اب ایسی عاجزی اللہ کو پسند نہیں ہے کہ کھانے کی عاجزی کے ساتھ آئیے گومود کھا لیجیے ہمارا، استغفر اللہ عزب اللہ. تو اس قسم کی عاجزی کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہ کھانا ہے، اللہ تعالیٰ کا انعام ہے، تو اللہ نے عطا فرمایا تو اس پر شکر کریں کہ الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اتنا عمدہ کھانا عطا فرما دیا، اس پر شکر کریں. تو اس لیے حقیر سمجھنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آدمی اپنے آپ کو جو ہے وہ اس قسم کے الفاظ اور القاب دینا شروع کر دے. حقیقت یہ ہے کہ ہم چاہے زبان سے اپنے آپ کو احقر نہ بھی کہیں، کم ترین نہ بھی کہیں، کم تر سمجھتے رہیں، بس یہ بڑی بات ہے. حقیقت یہ کہ آدمی سب سے اپنے آپ کو کمتر سمجھے، چاہے اپنی زبان سے نہ کہے لیکن دل ہی دل میں سمجھ رہا ہے کہ میں بس سب سے کمتر ہوں، اللہ کا یہ بندہ جو ہے مجھ سے بڑھ کر ہے، اور یہ بھی بڑھ کر ہے، اور یہ بھی بڑھ کر ہے، سب مجھ سے بہتر ہے، میں سب سے کمتر ہوں، بس سمجھ رہا ہے دل میں، تو یہ بہت. زبان سے چاہے کہے نہ کہے، اور اللہ تعالیٰ اگر اس کی تعریف کرا رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ کا اس پر بھی شکر کر کے، یا اللہ میں اس تعریف کے لائق نہیں ہوں، آپ ہی نے میری ڈیوٹی لگا دی ہے اور اس لیے میں یہ کام کر رہا ہوں، اللہ اے اللہ اس پر آپ کا میں شکر ادا کرتا ہوں. تو اس پر بھی اللہ کا شکر ادا کرے انشاءاللہ اس پر بھی اللہ تعالیٰ عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ تو چھوٹے چھوٹے اعمال پر بعض اوقات بخش دیتے ہیں, مغفرت فرما دیتے ہیں. حضرت بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ بڑے جلیل القدر بزرگوں میں سے تھے. جب انتقال ہو گیا کسی نے خواب میں دیکھا, کہا حضرت کیا معاملہ پیش آیا؟ کہا کہ بھائی بات یہ ہے کہ جب میں وہاں پہنچا اللہ کے دربار میں تو اللہ تعالیٰ نے پوچھا کہ بایزید کیا لے کے آئے ہو میرے لیے؟ تو بات یہ ہے کہ بڑی بڑی کتابیں لکھی, بہت کام کیا, لیکن سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ کیا کہوں کہ اللہ میں کیا لے کے آیا ہوں. نمازیں بھی پڑھتے تھے, روزے بھی رکھتے تھے, حج بھی کرتے تھے, سب اللہ ہی کے لیے کیا, لیکن کہا کہ کچھ سمجھ میں نہیں آیا کہ میں کیا کہوں, لہذا میں نے کہا کہ اللہ میں کچھ بھی نہیں لے کے آیا, خالی ہاتھ آیا ہوں. اللہ نے فرمایا کہ بھائی ویسے تو تم نے بہت بڑے بڑے کام کیے, لیکن ہمیں تمہارا وہ عمل بڑا پسند آیا جو تم نے ہماری ایک مخلوق کے ساتھ کیا, کہ ایک بلی کا بچہ کھڑا ہوا سردی سے کپ کپا رہا تھا, تم نے اس کے اوپر جو ہے وہ گرم کپڑا ڈال دیا تاکہ اس کو اپنی لحاف میں اپنی جگہ جگہ اس کو لے آئے اور اس کو گرمائی دے دی, جس سے وہ جو ہے گرمی سردی سے بچ گیا. ہمیں تمہارا یہ عمل بڑا پسند آیا کیونکہ تم نے خالص اللہ کی رضا کے لیے کیا تھا, کوئی مقصد نہیں تھا تمہارا اس. دیکھیے یہ چھوٹی چھوٹی سی باتیں ہیں, بعض اوقات اللہ تعالیٰ کو ایسی پسند آتی ہیں, لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ بس آدمی اب کتے اور بلیوں کی تو خدمت میں لگا رہے اور نماز نہ پڑھے, نماز پڑھنی چھوڑے. دیکھیے یہ ساری باتیں اس وقت ہیں کہ نماز بھی پڑھ رہے ہیں, روزے بھی رکھ رہے ہیں, حج بھی کر رہے ہیں, کام بھی کر رہے ہیں سارے کے سارے, اور اس کے ساتھ ساتھ کوئی ایسا عمل اللہ تعالیٰ کرا رہے ہیں تو اس میں کوئی ایسی بات نہیں. لیکن یہ عمل نہ چھوڑے. بعض لوگ یہ کرتے ہیں کہ مخلوق خدا کی خدمت میں ایسے لگے کہ اللہ کی کام بھول گئے سارے, بس یہ ہم تو خدمت خلق میں لگے. تو بھائی خدمت خلق تو کافر بھی کر رہا ہے, ہم سے زیادہ بہتر طریقے پہ کر رہا ہے. اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں کہ خدمت خلق میں اس طرح لگ جاؤ کہ اپنے خالق کو بھول جاؤ. خدمت خلق بھی کرو, اور جو اللہ تعالیٰ نے فرائض و واجبات تمہیں تمہارے سپرد کیے ہیں, تمہیں سونپے ہیں, ان کو بھی بجا لاؤ, اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ کے بندوں کی خدمت بھی کرتے رہو. اب خدمت کیا ہے؟ راستے میں چل رہے ہیں کوئی پتھر نظر آ گیا, راستے سے ہٹا دیے, اور یہ سمجھ کے ہٹایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے کہ ماتت الاذی عن الطریق, یعنی اس کو بھی کمتر مت سمجھو. راستے سے کوئی پتھر ہٹا دیں, کوئی کانٹا پڑا رہا وہ ہٹا دو, کوئی شیشہ دیکھ رہا ہو, کوئی ہڈی دیکھ رہا ہو کسی کے پاؤں میں چبھ سکتی ہے, کوئی ایسی چیز ہے کہہ رہی ہے کہ جو بار بار جس سے پاؤں کسی کا الجھ سکتا ہے وہ ہٹا دیجیے, ثواب کی نیت سمجھ کے کر لیں. دیکھیے بھی خدمت خلق ہے. آج مسلمان کا معاملہ لیکن یہ ہو گیا کہ شادی بیاہ کریں گے تو ٹینٹ روڈ پہ لگائیں گے, عبادت کر رہے ہیں تو ٹینٹ روڈ پہ لگائیں گے, روڈ سب سے پہلے بلاک کریں گے. یا ہم نے اپنا کام سمجھ لیا ہے؟ جو مسلمان اس کام کے لیے آیا تھا کہ لوگوں کو ایزا سے تکلیف سے بچائے, وہ آج ہم وہی سب کام کرتے ہیں اور اس کو سمجھتے ہیں کہ صاحب بہت بڑا نیکی کا کام ہے, لہذا نیکی کے کام پر تو ہم یہ سب کام کر سکتے ہیں, چاہے روڈ بلاک کریں, چاہے گلیاں بلاک کر دیں, چاہے اس سے لوگوں کو 10 کلومیٹر کا فاصلہ لمبا طے کرنا پڑے, چاہے مریض اسپتال میں پہنچ سکیں نہ پہنچ سکیں, ہم یہ سارے کام انجام دیتے ہیں بحیثیت مسلمان ہونے کے, اور اپنے آپ کو پھر دیندار بھی سمجھتے ہیں, نیک بھی سمجھتے ہیں, سارے کام کر رہے ہیں. دیکھ لیجیے کہ دینداری کس کو کہتے ہیں. دینداری شریعت کے تابع رہ کر ہے, اس سے ہٹ کر نہیں ہے. ایک آدمی ٹھیک ہے مخلوق خدا کی خدمت تو کر رہا ہے لیکن اب نماز بھی نہیں پڑھ رہا, نماز کا وقت ہے خالی بیٹھا ہوا, لیکن سر میں نے خود دیکھا, ایک مرتبہ والد صاحب کو لے کے کارڈیو اسپتال جانا ہوا مجھے جن اسپتال میں, تو یہاں پر ایک ڈاکٹر صاحب تھے, ایک آدھ صاحب تو لگ گئے کام میں دیکھ بھال کرنے میں, لیکن ایک صاحب بیٹھے تھے, مغرب کا بالکل وقت تھا, تو کسی صاحب نے کسی ایک ڈاکٹر ہی نے کہا کہ باؤ بھائی نماز کی رہے, کہنے لگا بھائی یہ بھی تو نمازی ہم جو کام کر رہے ہیں. تو یہ غلط سوچ ہے, یہ کام بھی اپنی جگہ پر ہے بلا شبہ. اگر نماز کے وقت میں کوئی مریض ایسا آ جاتا ہے ایمرجنسی میں تو بلا شبہ تم اس کو دیکھو, لیکن یہ نہیں ہے کہ اب نماز معاف ہو گئے بعد میں نماز بھی نہیں پڑھنی. ٹھیک ہے, اس وقت اگر آپ ایک کام میں لگ گئے تو اب اس کے بعد جیسے ہی فارغ ہو نماز پڑھ لو, تھوڑی سی سوچ کا فرق ہے. نماز معاف تھوڑی ہو جاتی ہے کسی کے, اگر تم نے جان بچانے کے کام میں لگ گئے تو اب یہ تو نہیں کہ بعد میں نماز نہیں پڑھو. بھائی نماز ایسی چیز ہے کہ اگر آپ میدان جہاد میں بھی ہو, دشمنوں سے قتال کر رہے ہو, تب بھی نماز اس وقت بھی معاف نہیں ہے کسی صورت میں. اب اندازہ لگائیے, نماز تو ایسی چیز ہے, اور ہم تھوڑا سا کسی کا کام کرنا شروع کرتے ہیں تو سمجھتے ہیں کہ نماز ہی معاف ہو گئی. پیٹ میں درد ہو گیا تو سب سے پہلے نماز چھوڑ دیتے ہیں. شادی بیاہ میں کہیں جا رہے ہیں تیاری کرنی, سب سے پہلے نماز کو چھوڑیں گے. وہ بھائی آج تو میں نے تیاری کرنی ہے, آج شام کو جو ہے وہ میری فلائٹ ہے, لہٰذا ظہر سے جو تیاری میں لگے میں تو ظہر بھی گئی, عصر بھی گئی, مغرب بھی گئی, عشاء بھی گئی, رات کے 10 بجے کی فلائٹ, ساری نمازیں ہم نے چھوڑ دی. سب سے پہلے جو ہم ڈنڈی مارتے ہیں وہ یہاں مارتے ہیں. شادی بیاہ میں جا رہے ہیں تو نماز کو سب سے پہلے خیر آباد کہہ دیا, خود اپنی شادی ہے تو صاحب اس دن کی نماز تو ویسے ہی معاف ہے. اندازہ لگا لیجیے. اور آج کل تو ایسی لعنت ہے کہ جب چونکہ بیوٹی پارلر سے آئی ہیں تو اب تو نماز پڑھنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. اگر نماز پڑھیں گے تو پھر وضو کیسے کریں گے, اور وضو کریں گے تو صاحب وہ جو میک اپ کیا ہوا وہ کیسے برقرار رہے گا. یہ ساری چیز آج ہے ہمارے یہاں معاشرے کے اندر. تو سب سے پہلی جو چیز ہم چھوڑتے ہیں نماز. اور وہاں کیا معاملہ تھا, سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا الٹے لیٹے ہوئے. فرمایا کہ بلال کیا بات ہے, الٹے کیوں لیٹے ہو؟ کہا کہ حضرت پیٹ میں درد ہے. فرمایا اٹھو دو رکعت نماز پڑھو. پیٹ میں درد ہے دو رکعت نماز پڑھو. سیدنا عباس ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ راستے میں سفر میں اونٹ پر بیٹھے ہوئے ہیں اور اتنا ملتی ہے کہ فلا ام المومنین کا انتقال ہو گیا. فوراً اونٹ سے نیچے اترے, انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا, اور اس کے بعد نیت باندھ کے کھڑے ہو گئے دو رکعت نماز پڑھا. لوگوں نے کہا کہ یہ آپ معاملہ کیا کر رہے ہیں؟ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کا حکم یہ ہے, استعینوا بالصبر والصلاۃ, مدد طلب کرو تم نماز کے ذریعے سے اور صبر کے ذریعے سے. تو میں نے انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا, یہ صبر کیا اور دو رکعت نماز پڑھ کے میں نے مدد طلب کی صبر کے اوپر, کہ اللہ یہ جو صدمہ مجھے پہنچا آپ میری مدد فرمائی. ہمارے یہاں کسی کا انتقال ہو گیا سب سے پہلے نماز چھوڑ دو, بیمار ہو گیا نماز چھوڑ دی. ارے بھائی بیمار ہو گیا تو نماز معاف تھوڑی ہو گئی, کوئی گھر میں موت ہو گئی تو نماز معاف تھوڑی ہو گئی. نماز کسی صورت میں معاف نہیں ہے جب تک ہوش و حواس ہیں. بے شک ٹھیک ہے کہ آپ اگر وہ پانی آپ کے لیے مضر ہے آپ تیمم کر لیں, کھڑے ہو کے نماز نہیں پڑھ سکتے بیٹھ کے پڑھ لیں, بیٹھ کے نہیں پڑھ سکتے لیٹ کے پڑھ لو, لیٹ کے نہیں پڑھ سکتے اشاروں سے پڑھ سکتے اشاروں سے پڑھ لو, لیکن جب تک دم میں دم ہے ہوش و حواس ہیں نماز معاف کسی صورت میں نہیں. اندازہ لگائی کیسا اہم فریضہ ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے اس اہمیت کے ساتھ عطا فرمایا کہ معراج کے لیے باقاعدہ بلایا, اور بلا کر معراج کے سفر پر تو اس وقت یہ نماز کا تحفہ عطا فرمایا, اور جس کا ہم جو معاملہ کرتے ہیں وہ سب پر آئے ہیں. تو بہرحال میرا مقصد یہ ہے, اس وقت یہ مقصود نماز کا موضوع نہیں ہے, لیکن ساتھ ساتھ ضمنی طور پر الحمدللہ بات نکل آئی تو اس کی اہمیت کو بھی سمجھ لینا چاہیے. لیکن اس کے ذریعے سمجھیے کہ خدمت خلق کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ آدمی مخلوق خدا کی خدمت میں لگ گیا تو اب نماز معاف ہو گیا, ایسا نہیں ہے. یہی فرق ہم میں اور کافروں میں ہے. وہ خدمت خلق کو ہی سب کچھ سمجھتے ہیں اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ کو خالق کی عبادت کو بھول جاتے ہیں. ہم الحمدللہ اللہ کی عبادت بھی کرتے ہیں اور خدمت خلق کو بھی, وہ بھی ایک کام ہے, اس کام کرنے سے انکار نہیں ہے, وہ بھی کام کرو, لیکن شریعت کے تابع رہ کر سارے کام کرنے چاہیے. تو بہرحال اللہ تعالیٰ جو ہے اللہ تعالیٰ نے اگر کوئی مرتبہ عطا فرمایا ہے کوئی رتبہ عطا فرمایا ہے اس پر شکر ادا کرو اللہ تعالیٰ کا, ناقدری مت کرو. اللہ تعالیٰ نماز پڑھنے کی توفیق دے رہے ہیں تو اب یہ نہیں کہ صاحب میں نے نماز پڑھی, کہتے مت پھرو. لیکن بعض لوگ جو کہتے ہیں کہ صاحب ہم تو تواضع اختیار کر رہے ہیں اس نماز کو کہیں گے ہم تو صاحب ٹکرے مار کے آ رہے ہیں, الحیاض بلّہ یہ لفظ غلط ہے. اور یہ یوں کہیں کہ صاحب ہم تو صبح سے بھوکے پیاسے ہیں روزہ رکھ لیا, تو اس قسم کے الفاظ کہنا یہ جائز نہیں. یا تکبر میں آدمی ایسے الفاظ استعمال کرتا ہے الحاظ اللہ, کسی کو کہو کہ روزہ رکھ لو کہتا ہے صاحب روزہ وہ رکھے جس دیر میں کھانے کو نہ ہو, ہمارے یہاں تو کھانے کو بھوک. اس قسم کے جملے بھی ہوتے ہیں, جاہل لوگ اس قسم کی باتیں کرتے ہیں. تو بہرحال دونوں باتیں غلط ہیں. اللہ تعالیٰ توفیق عبادت دے اس کا شکر ادا کریں, اس کے لیے ایسے الفاظ استعمال کرنے کی ضرورت نہیں جس سے تحقیر اس کی ہوتی ہو, اور نہ ہی یہ ہے کہ دو رکعت نماز پڑھ لے تو اب انتظار کرے کہ فرشتہ آئے بھائی شاید آ جائے. جیسے عربی زبان کی مثال مشہور ہے, الحائی کو یسلی و انتظر الواحی, کہ جولاہا جو ہے وہ دو رکعت نماز پڑھتا ہے بار بار آسمان کو دیکھتے رہتا ہے ابھی تک وہی نہیں آئی, انتظار کرنے بیٹھ جاتا ہے. تو نہ تو آدمی ایسا ہو کہ بس دو رکعت پڑھ کے سمجھنے لگے کہ ولایت کے سارے درجے میں نے طے کر لیے, مزید کسی چیز کی ضرورت نہیں, اور نہ ہی بالکل ایسا اپنے آپ کو وہ کرے کہ ایسا حقیر اپنے آپ کو بنا لے کہ جو ہے وہ نماز کو بھی ٹکر مارنا کہے, ایسا بھی. بلکہ دونوں چیزوں کو جمع کر لے, اور دونوں کو جمع کرنا یہ ہے کہ جو اللہ تعالیٰ مرتبہ اور رتبہ عطا فرمائے اس پر شکر ادا کرے, نماز پڑھ رہا اس کی قدر کرے, الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے مجھے توفیق عطا فرما دی. تو یہ ساری باتیں جمع ہو سکتی ہیں, اور یہ ساری باتیں بہرحال سیکھنے اور سمجھنے کو ملیں گی اللہ والوں سے, اللہ کے نیک بندوں کے پاس جائیں گے, اہل علم کے پاس جائیں گے. اور علم بھی وہ جو جس سے علم وہ ہے حقیقت میں جس سے اللہ کا عرفان نصیب. آج علم تو بہت ہوتا ہے, بہت سے لوگوں کے پاس علم ہے اور بڑے بڑے عالم اور علماء موجود ہیں, لیکن علم وہ ہے جو اللہ تک پہنچا دے. جو علم اللہ تک نہ پہنچائے وہ ایسا ہی ہے کہ جیسے گدھے کے اوپر جو ہے قلعہ کعبہ لاد دو تو وہ کعبہ نہیں بن جاتا,
غلاف کعبہ جو ہے یا بہت ساری کتابیں جو ہیں کسی گدھے کے اوپر لاد دی جائیں 100-200 کتابیں تو کیا وہ عالم بن جائے گا؟ کتابیں لاد میں علم مولا ہو جسے ہے علم مولا ہو جسے وہ ہے مولوی. اللہ تعالیٰ تک پہنچنے کا علم, اس کی ذات کا عرفان, کس بات سے اللہ تعالیٰ خوش ہوتے ہیں, کس بات سے ناراض ہوتے ہیں, ہمارا کون سا عمل جو ہے وہ تکبر بن رہا ہے, کون سا تواضع کے زمرے میں آ رہا ہے, یہ ساری پہچان اللہ تعالیٰ اسے عطا فرما دیں, یہ عرفان عطا فرما دیں, اور اس نے بھی کسی بزرگ کی جوتی سیدھی کی ہو تب جا کے یہ چیز سمجھنے اور سیکھنے کو ملتی ہے. اس کے بغیر علم علم نہیں ہے. معلومات تو بہت ہو جاتی ہیں لیکن معلومات اور چیز ہیں اور علم الگ چیز ہے. آج آپ کو مطالعے والے تو بہت سارے لوگ ملیں گے, صاحب میرا مطالعہ بہت وسیع ہے, بہت وسیع. اس مطالعے سے بلا شبہ معلومات بہت حاصل ہو گئی لیکن علم حاصل نہیں ہوا. علم اور چیز ہے, علم جو ہے وہ اور چیز ہے اور مطالعہ اور معلومات اور چیز ہے. تو معلومات تو بہت سے لوگوں کو ہوتی ہیں لیکن اللہ تعالیٰ ہمیں علم عطا فرمائے, اور علم کا مطلب یہی ہے. حدیث میں قرآن مجید میں اللہ نے فرمایا کہ العلماء ورثۃ الانبیاء, اور ایک جگہ ارشاد فرمایا کہ انما یخشى اللہ من عباده العلماء, کہ اللہ کے بندوں میں سب سے زیادہ علماء ڈرنے والے ہیں. لیکن علماء سے یہاں سارے علماء مراد نہیں بلکہ علماء سے وہی علماء مراد ہے جو عارف ہوں, جو اللہ تعالیٰ کی ذات کا عرفان رکھتے ہوں, یا اللہ تعالیٰ نے انہیں سوجھ بوجھ عطا فرمائی ہو اس معرفت کی اور عرفان کی. تو اس لیے اللہ تعالیٰ سے یہ بھی دعا کرنی چاہیے کہ اللہ ہمیں ایسا علم عطا فرما تو جو تیری ذات تک پہنچا دے, ہمیں جو تیری ذات کا عرفان ہمیں عطا فرما دے. یہ دعا لازمی طور پہ کرتے رہو کہ اللہ تعالیٰ ہمیں عالم بھی بنائے عارف بھی بنائے ساتھ میں, اور اللہ تعالیٰ کے عارف کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ اپنا عاشق بھی بنائے, کیونکہ عشق ہوگا تو پھر جو ہے وہ سارے مرحلے طے کرنے آسان ہو جاتے ہیں. آپ دیکھیے اگر کسی کو کسی سے عشق ہو اور وہاں وہ عقل دوڑاتا رہے کہ میں یہ کروں یا یہ نہ کروں, یہ تدبیر اختیار کرتا رہے, عقل دوڑاتا رہے, لیکن اگر عقل سے کام نہ لے بلکہ جنون سے کام لے تو سارے کام ہو جاتے ہیں. فرزانگی سے بعض اوقات کام نہیں ہوتے, دیوانگی سے ہوتے. تو اللہ تعالیٰ کے لیے تو دیوانہ بن جائے آدمی, جب دیوانہ بن جائے گا تو سارے کام ہو جائیں گے. صحابہ کرام نے دیوانے پن ہی میں تو سارے کام کیے, اللہ کے عاشق بن گئے وہ. پھر ساری دنیا انہیں پاگل دیوانہ کہتی تھی لیکن وہ اس کو خاطر میں نہیں لاتے تھے. اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ہمیں اپنا دیوانہ بنائے, اپنا عاشق بنا لے, اور صحیح معنی میں اپنی محبت بھی عطا فرما دے, اور اللہ تعالیٰ ہمیں ایسی تواضع اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے کہ جو تکبر میں داخل نہ ہوتی ہو اور جس سے اللہ تعالیٰ راضی ہو ناراض نہ ہو. اپنی ذات کے لیے اللہ تعالیٰ ہم سب کو تواضع کی توفیق عطا فرمائے. الحمدللہ رب العالمین, والعاقبۃ للمتقین, والصلاۃ والسلام علی رسول